بدھ 7 ستمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. سعودی حمایت یافتہ شامی حزب اختلاف کا شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے لندن میں اجلاس. تجزیہ کار کہتا ہے
یہ ساری عرب ملک چاہتے ہیں کہ امریکہ آئے اور ان کے پرابلم سالو کرے. لیبیا کے بعد جو لیسن امریکہ نے لرن کیا ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو پھر امریکہ کو بلیم کیا جائے گا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. شام میں حزب مخالف کے اہم سیاسی گروہوں کے نمائندگان نے 5 سالوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی مفصل تجاویز پیش کی ہیں. سعودی عرب کی حمایت یافتہ ایک اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی لندن میں اجلاس کر رہی ہے. یہ کمیٹی 3 مراحل میں اقتدار کی پرامن منتقلی پر غور کر رہی ہے. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
کمیٹی کی تجاویز کے مطابق پہلے مرحلے کے ابتدائی 6 ماہ کے بعد صدر بشار الاسد اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کوئی سیاسی حل نہ نکالا گیا تو پلان بی میں فوجی کارروائی میں اضافہ کیا جائے گا. دوسری طرف شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل میقات نے صدر بشار الاسد کے اپنے عہدے سے الگ ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. بی بی سی سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کے منتخب صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرنا ناقابل یقین اور پاگل پن ہے. انہوں نے شام کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو بھی مسترد کیا.
بھارت کی حکومت نے کراچی میں بھارتی ہائی کمشنر کا ایک پروگرام آخری وقت میں منسوخ کیے جانے پر پاکستان سے تشویش کا اظہار کیا ہے. دلی سے شکیل اختر.
بھارت کے خارجہ سیکرٹری وکاس سوروپ نے بتایا ہے کہ دلی میں مامور پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا. بھارت نے ان سے بھارتی ہائی کمشنر کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ طور پر غیر مروجہ برتاؤ پر تشویش ظاہر کی ہے. بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباولے منگل کو کراچی چیمبر آف کامرس کے ایک پروگرام میں شرکت کرنے والے تھے. ان کا پروگرام نصف گھنٹے پہلے منسوخ کیا گیا. منسوخی کی وجہ نہیں بتائی گئی, لیکن بمباولے نے پیر کو کشمیر کے بارے میں ایک بیان دیتے ہوئے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. بھارت نے پاکستان کے ہائی کمشنر سے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ پاکستان بھارت کے تسلیم شدہ ہائی کمشنر کے ساتھ تمام سفارتی آداب کا لحاظ رکھے گا.
در بھارت میں حزب اختلاف نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے مذاکرات کرے. انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ شورش زدہ کشمیر کے شہری علاقوں سے فوج کے خصوصی اختیارات کے قانون کو ہٹائیں. مارکسٹ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری نے کہا,
ایک تو نارملسی کے لیے وہاں کے سٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہیے اور ایرسپیکٹیو آف اینی انسٹیٹیوشن اور اینی پرسن, لیکن خاص کر کے یہ جو 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو مانے رکھتے ہیں ویلی میں, ان سے پہلے سجیشن لے کے اس کے بعد میں اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ سجھاؤ رکھے تو آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے.
افغانستان اور چین کے درمیان پہلی براہ راست ٹرین سروس قزاقستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 10 دن کے بعد افغان شمالی صوبے بلخ پہنچ گئی ہے. افغان عوام اور حکام نے اس ٹرین کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے آج کے دن کو اپنی تجارت اور اقتصادیات کے لیے تاریخی دن قرار دیا ہے. کابل سے سید انور.
صوبہ بلخ کے گورنر ہاؤس کے ترجمان منیر فرحاد نے بی بی سی کو بتایا کہ 84 بوگیوں پر مشتمل یہ کارگو ٹرین چائنا کے ننتونگ بندرگاہ سے قزاقستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 10 دن کے بعد حیرتان پہنچ گیا.
اولین محموله کالاهای تاجر افغانی.
افغان وزارت تجارت کے ترجمان مسافر قوقندی نے کہا کہ افغان تاجروں کی کارگو جو چین سے 25 اگست کے تاریخ میں روانہ ہوا تھا آج افغانستان پہنچ گیا ہے. جو تجارتی اشیاء کارگو ٹرین کے ذریعے افغانستان آتا ہے اس کی قیمت دوسری ممالک سے آنے والے اشیاء کی بنسبت بہت کم ہوگی.
برطانیہ میں اسلحے کی فروخت سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تیار شدہ رپورٹ کے مسودے میں حکومت کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کا عمل معطل کر دے. تفصیل بتائیں گی شمائلہ جعفری.
کمیٹی کی تجویز ہے کہ برطانیہ اس وقت تک سعودی عرب کو اسلحہ فروخت نہ کرے جب تک یمن میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب کی جانب سے فوجی مداخلت کے دوران انسانی حقوق کی پامالی اور دیگر الزامات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس برطانوی حکومت نے سعودی عرب کو $4 ارب جبکہ امریکہ نے $6 ارب مالیت کا اسلحہ فروخت کیا تھا۔ کمیٹی کے مسودے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سعودی عرب ان ہتھیاروں کو ہمسایہ ملک یمن میں کاروائی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تاہم وزیر خارجہ بورس جانسن نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کے اقدام کا دفاع کیا اور کہا کہ اس فروخت کو جاری رکھا جائے گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ برطانیہ میں پارلیمانی کمیٹی کی سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت معطل کرنے کی تجویز، افغانستان اور چین میں پہلی بار بذریعہ ٹرین تجارتی رابطہ، ان کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی تفصیلی خبریں اور تجزیے آنے کو ہیں۔ سیربین میں پہلے شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی تازہ کوششوں کا ذکر۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ شام کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے نمائندوں نے ملک میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ جامع تجاویز پیش کی ہیں۔ یہ تجاویز لندن میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ اعلی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی گئی ہیں۔ دوسری جانب حلب میں امدادی کارکنوں نے بعض علاقوں پر سرکاری ہیلی کاپٹروں سے کلورین بم حملے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے پر مبنی یہ رپورٹ شمائلہ جعفری پیش کر رہی ہیں۔
حزب اختلاف کے اتحاد کی اعلیٰ مذاکراتی ٹیم کے اجلاس میں شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے تین مرحلوں پر مشتمل منصوبہ پیش کیا گیا، جس کے تحت 6 ماہ کے پہلے مرحلے میں مکمل سیز فائر ہوگا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ تاہم 6 ماہ بعد صدر بشار الاسد کو اقتدار سے علیحدگی اختیار کرنا ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 18 ماہ کے لیے اقتدار اتحادی حکومت کے سپورٹ کیا جائے گا۔ صدر بشار الاسد نے اقتدار چھوڑنے سے ہمیشہ ہی انکار کیا ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلیٰ مذاکراتی ٹیم کے رکن ریاض حجاب کا کہنا تھا کہ اگر روس اور امریکہ کا منصوبہ کمیٹی کی تجاویز سے مختلف ہوا تو کمیٹی اسے مسترد کر دے گی۔
ما يتفق عليه روس والامريكان اذا لم يتوافق مع تطلعات الشعب السوري،
اگر روس اور امریکہ کسی ایسے سمجھوتے پر متفق ہوتے ہیں جو شام کے عوام کی خواہشات کے برعکس ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ عبوری دور میں بشار الاسد کو 6 ماہ، 1 ماہ یا 1 دن اقتدار میں رکھنے کا سوال نہیں ہے۔ روس اور امریکہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور انہیں شام کے عوام کے جذبات اور رائے کا علم ہے۔
بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز سے یہ بھی پتا چلے گا کہ کیا صدر بشار الاسد کے حامی ایران اور روس ان پر دباؤ ڈالیں گے یا نہیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ تجاویز کی ناکامی کی صورت میں پلان بی یعنی فوجی کاروائی پر عمل کیا جائے گا۔
Nothing has changed. We still believe there should be a plan B for Syria.
کچھ بھی نہیں بدلا، ہم اب بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ شام کے لیے پلان بی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جانی چاہیے، کیونکہ سیاسی حل سادہ، آسان اور تیز رفتار ہوگا جس میں تباہی اور ہلاکتوں کے امکانات کم ہیں۔ لیکن اگر بشار الاسد ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسی طرح معاملات کو لٹکاتے رہے اور سنجیدگی سے بات چیت کرنے سے انکاری رہے تو ظاہر ہے کہ پلان بی کے تحت فوجی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
تاہم شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے صدر بشار الاسد کو ان کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو میں فیصل مقداد کا کہنا تھا کہ ملک کے منتخب صدر سے عہدے سے ہٹنے کا مطالبہ کرنا ناقابل یقین اور احمقانہ ہے۔
We are saying that let the Syrian people decide ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے لوگوں کو اپنی قسمت اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیں، کسی بیرونی مداخلت کے بغیر اور پیشگی شرائط لگائے بغیر کہ کون شام پر حکمرانی کرے گا۔
دوسری جانب حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ہیلی کاپٹروں نے بیرل بموں کے ذریعے کلورین گیس کا حملہ کیا ہے۔ حلب کے مشرقی علاقے میں بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک امدادی کارکن نے بتایا کہ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ 120 شہری کلورین گیس سے متاثر ہوئے ہیں۔
میں یہاں فرنٹ لائن کے بالکل قریب رہتا ہوں۔ میرے مکان اور محاذ جنگ کے درمیان محض 600 میٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں سے بمباری کی آوازیں آ رہی تھیں حکومتی علاقوں کی جانب سے۔
عبد الکافی مشرقی حلب کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے کلورین گیس کے مبینہ حملے کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی۔
زہریلی گیس اور کلورین کی بو مجھ پر بالکل واضح تھی۔ پھر ہم اسپتال گئے، ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس سے متاثر ہوئے تھے۔ ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کلورین کا حملہ ہوا ہے۔
اقوام متحدہ نے شام سے متعلق اپنی 12ویں رپورٹ جاری کی ہے جس میں حالیہ برس جنوری سے جون کا عرصہ شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 کے اوائل میں جنگ کی شدت میں کمی سے شہریوں کو وقتی طور پر اطمینان ملا تھا، تاہم اب زیادہ شدید لڑائی سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی تفتیشی ٹیم کی رکن کا کہنا تھا کہ تشدد میں اضافے نے شام کے مسئلے کا پرامن اور سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر توجہ دی ہے کہ فروری میں لڑائی میں کمی سے امید کی کرن پیدا ہوئی تھی، تاہم مارچ سے عسکری سرگرمیوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور شام کے معصوم عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پر واپس جانے پر زور دے رہے ہیں۔
روس اور امریکہ دونوں ہی شام کی حزب اختلاف کی حمایت کرتے ہیں، تاہم یہ اب تک یہاں جاری خون ریزی کو روکنے کے لیے کسی سمجھوتے پر متفق نہیں ہو سکے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی شمائلہ جعفری۔ اور اسی تناظر میں بی بی سی کی نامہ نگار لس جوسٹ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر سے بات کی اور پوچھا کہ وہ بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جن عسکری قوتوں کی حمایت کر رہے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں شام میں سرکاری افواج کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی؟
مجھے نظر نہیں آتا کہ بشار الاسد، جن کا اپنے ملک پر بہت کم کنٹرول ہے، کسی بھی طرح ایک بہتر یا جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ شام میں تبدیلی ناگزیر ہے، سوال بس اتنا ہے کہ یہ کیسے ہوگی۔
اپوزیشن نے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے، اس منصوبے میں مختلف کیا ہے؟ کیونکہ 18 مہینے کے عبوری دور والا ایک منصوبہ پہلے سے ہی موجود ہے۔
اپوزیشن
ٹھوس تجاویز دے چکی ہے لیکن شامی حکومت ہمیشہ انکار کر دیتی ہے اور وہ خود بھی کبھی کوئی تجویز سامنے نہیں لائی ہے۔ اس مرتبہ اپوزیشن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے عبوری دور سے متعلق زیادہ تفصیلی منصوبہ دے رہی ہے۔ شام کے بارے میں ان کا ویژن کیا ہے، شام کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ایسا ملک جس میں سب کو شامل کرنا چاہیے، اسے ایک جمہوری ملک ہونا چاہیے، اس طرح کا منصوبہ شامی اپوزیشن سامنے لا رہی ہے جس میں عمل درآمد کا طریقہ کار بھی شامل ہے، تاکہ کسی کے پاس یہ کہنے کا کوئی جواز نہ رہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے یا ان کا منصوبہ معقول نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شامی حکومت جواب دے گی اور جنیوا ون اعلامیے پر عمل شروع کر دے گی جس میں عبوری انتظامی کونسل، نئے آئین، انتخابات اور بشار الاسد کے بغیر ایک نئی حکومت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سعودی عرب اور روس اعلیٰ سطح پر بات چیت کر رہے ہیں، حالیہ دنوں میں آپ لوگوں کو کون سی ایسی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس مرتبہ یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟
ہمیں نہیں معلوم کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس کے لیے دونوں فریقوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔
آپ یہی کہتے رہے ہیں، ایک سال قبل سعودی عرب میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ منصوبہ تو موجود تھا لیکن شامی حکومت کا قصور ہے، شام کو الفاظ سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ذاتی طور پر میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ مجھے اسد حکومت اور مذاکرات کے لیے اس کے ارادوں پر اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کو دوسروں کی تجاویز کو موقع دینا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بشار الاسد کے اتحادی بین الاقوامی برادری کی توقعات پر کس حد تک پورا اترتے ہیں اور ان پر کتنا دباؤ ڈالتے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے.
لیکن اس جنگ میں اور بھی کئی فریق ہیں. آپ نے, قطر نے, امریکہ نے حلب میں بہت سا اسلحہ بھیجا ہے جس سے وہاں جنگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ صرف شامی حکومت ہی نہیں ہے جو فوجی حل کی کوشش کر رہی ہے, آپ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں جسے آپ خود پلان بی کہتے ہیں.
ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم شام کی اعتدال پسند اپوزیشن اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کریں گے. ہم ان کی اس طرح حمایت کریں گے جیسے وہاں کوئی سیاسی کوشش نہیں ہو رہی, اور سیاسی کوشش کی اس طرح حمایت کریں گے جیسے وہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی.
سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار لیس ڈوسٹ سے, جس کا آپ نے اردو خلاصہ سنا. ادھر ہمارے نامہ نگار جرمی بوئن نے شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد سے شام میں جاری جنگ میں سرکاری افواج کے کردار اور ان پر لگنے والے الزامات کے بارے میں بات کی, تو ان کا کہنا تھا,
یہ شام کے خلاف ایک جنگ ہے. یہ دنیا کی ہولناک ترین افواج کی جانب سے چھیڑی گئی جنگ ہے. سعودی عرب اور قطر رقم فراہم کر رہے ہیں, ترکی اپنی فوج کا استعمال کر رہا ہے, امریکہ اور مغربی یورپ, خاص طور سے فرانس اور برطانیہ شام کا کردار ختم کرنے کے لیے جو ان سے بن پڑ رہا ہے کر رہے ہیں, اور اسرائیل اس تنازع کے درمیان میں ہے.
انسانی حقوق کے علمبردار بہت ساری تنظیمیں کہتی ہیں کہ شامی فوج نے سب سے زیادہ شامیوں کو ہلاک کیا ہے.
یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ انسانی حقوق کی یہ تنظیمیں دوسری جانب نہیں دیکھ رہی. ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف ایک جنگ جاری ہے. مجرم اردن سے, سعودی عرب سے اور برطانیہ سے آ رہے ہیں.
شام کی جانب سے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ان میں بیرل بم بھی شامل ہیں جو کہ اندھا دھند تباہی پھیلاتے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ شام کی جانب سے ان کا استعمال کیا گیا ہے؟
ہم نے بہت مرتبہ یہ کہا ہے. میرا مطلب ہے بیرل بم کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پہچاننا ہوگا کہ بیرل بم کیا ہوتا ہے.
تو پھر آپ انکار نہیں کر رہے کہ بیرل بم استعمال کیے گئے ہیں؟
میں انہیں نہیں جانتا, میں نے ان کے بارے میں نہیں سنا, میں نے انہیں نہیں دیکھا, لیکن بعض اوقات یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے.
شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار جرمی بوئن سے, جس کا اردو خلاصہ آپ نے سنا. اور شام ہی کی صورتحال اور تنازع پر میں نے بات کی امریکہ میں ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے, اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ شام کے تنازع کے حل کے لیے قابل قبول حل کیا ہے.
اس طرح کی صورتحال میں دو ہی چیز ہو سکتی ہیں, کہ یا تو دونوں پارٹیز کمپرومائز کی یا ایک پارٹی ہار جائے. کرنٹ صورتحال میں جتنے فورن پاورز وہاں انوالوڈ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, فورن پاورز انوالومنٹ کا, کہ کوئی پارٹی ہار ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کو مسلسل نان سٹاپ فورن ایڈ ملی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے جو ڈیمانڈ سیرین اپوزیشن کر رہا ہے وہ تو پورا سرنڈر مانگ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, بشار الاسد کے اوپر وہ وار کرائمز کے کیسز بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں تو بالکل کلیئر ہی نہیں ہے. اور جہاں تک کہ بشار الاسد اور جو علوی کمیونٹی کا سوال ہے, انہوں نے دیکھ چکا ہے کہ ایجپٹ وغیرہ میں اسلامسٹ حکومتیں آنے کے بعد جو مائنورٹیز کا گد بنی ہے, کاپس کی جو حالت بنی ہے, جو صوفیوں کی حالت بنی ہے, جو شیعوں کی حالت بنی ہے ایجپٹ میں اور دوسرے ممالکوں میں, تو جو مائنورٹیز ہے وہ کنوینسڈ ہی نہیں ہے کہ اگر سنی اسلامسٹ لیننگ پارٹیز اگر پاور میں آ جاتے ہیں سیریا میں تو ان کے ریسورسز, ان کے ایسٹس اور ان کی جو گورنمنٹ میں انفلوئنس اور پوزیشن سے اس کی کیسی حفاظت ہوگی. یہ جو پلان ہے یہ بالکل نان سٹارٹر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پلان لندن میں ایسے وقت پہ ریلیز کیا گیا جب رشیا اور امریکہ نیگوشیشنز ابھی بھی باقی ہے, سیریا پہ چل رہے ہیں سیز فائر کے لیے. اس سے یہ بھی کلیئر ہے کہ رشیا اور امریکہ کا اس میں بیکنگ نہیں ہے. دسمبر 2015 میں بھی اس طرح کا پلان سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو بھی پاس ہو چکا تھا. اس سے پہلے 2014 میں بھی اس طرح کے پلانز آئے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ
اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے,
مطلب پلان کے بارے میں اگلے ہفتے کے بعد سنیں گی بھی نہیں.
دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی سیاسی تصفیہ نہ ہو سکا تو زیادہ سخت فوجی کارروائی ہی واحد راستہ رہ جائے گا, یہ ان کا کہنا ہے.
تو ایسی باتوں اور ایسے ماحول میں معاملات پھر کیسے حل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے سعودی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ پلان از ناٹ وائبل، مطلب ان کی نظر میں یہ جو پلان ریلیز کیا گیا وہ وائبل نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سولوشن پیسفل نہیں بلکہ ملٹری سولوشن ہے.
وہ ایک فل فلیج ایک مکمل جنگ چاہ رہے ہیں.
وہ جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جنگ کرے، بس امریکہ اپنے ٹروپس بھیجے، امریکہ اپنے فوجی وہاں بھیجے. کس نے روکا ہے سعودی عرب کو وہاں پہ جنگ کرنے سے؟ سعودی عرب تو بالکل وہ غریب یمنی کے اوپر مسلسل ایک سال سے ان پہ بمباری کیے جا رہا ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے. کوئی نہیں روک رہا ہے سعودی عربیہ کو وہاں جا کے جنگ کرنے سے. دے آر ویلکم، لیکن وہ باتیں کم زیادہ اور ایکشن کم ہے. یہ ترکی کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی باتیں کرتے ہیں ہم آئیسس کے خلاف جنگ کریں گے. ایک بار بھی ترکی کے فوجوں نے سیرین فوجوں کو انگیج نہیں کیا، بس وہ کرڈش فورسز کو اٹیک کرتے ہیں، اپنی جو لمیٹڈ نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک کہ سیرین اپوزیشن کی جو ملیشیاز ہیں ان کو تو سعودی فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے، لیکن میں جب سے پیدا ہوا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا سعودی گراؤنڈ ٹروپس کو ان ایکشن کسی بھی ملک میں. بس وہ امریکہ کے سپورٹ سے، ایئر سپورٹ سے وہ کمزور ملکوں پر حملہ کیے جا رہے ہیں. مطلب وہ جائیں وہاں لڑیں، پھر وہاں پہ ان کو پتا چلے گا ایران، حزب اللہ جیسے فوج ہیں، رشین ایئر فورس سے ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ساری عرب ملک وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ آئے اور ان کے پرابلم سالو کرے. لیبیا کے بعد جو لیسن امریکہ نے لرن کیا کہ وہاں جب جائیں گے تو پھر امریکہ کو بلیم کیا جائے گا. پیسفل سولوشنز پہلے بھی کیے جا سکتے. عراق میں ابھی تک پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوا، جنگ ختم ہو کے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. سو دا عرب ورلڈ کو پیسفل سولوشنز کے لیے دے ہیو ٹو بلڈ اے ریکارڈ کہ لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو اطمینان ہو، بھروسہ ہو کہ یہاں پہ جو ٹریٹیز بنتے ہیں اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ سعودی عربیہ اکیلے یونیلیٹرلی کوئی ملٹری ایکشن سیریا کے خلاف لینے کے لیے تیار ہے. ایران کے لیے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اپرچونیٹی رہے گا باقاعدہ سعودی عرب پہ حملہ. آج خود بیان آیا ایران کی طرف سے کہ مسلم ملکوں کو چاہیے کہ سعودی عربیہ کو پنش کرے، کیونکہ پچھلے حج میں تقریباً 2500 لوگ مر گئے اور اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو ایران ول ویلکم سعودی پریزنس سیریا میں.
مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان، جن کا کہنا تھا کہ شام کے تنازع کے حل کے لیے اس طرح کے کئی منصوبے پیش کیے گئے مگر پھر کسی نے ان کا ذکر نہ سنا. آپ نے ابھی سنا کہ سعودی عرب نے دھمکی دی ہے کہ اگر شام کی خانہ جنگی کا کوئی حل نہ نکلا تو سخت فوجی کارروائی کی جائے گی. اسی تناظر میں یہاں برطانیہ میں اسلحے کی فروخت سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ کے مسودے میں حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت معطل کر دے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی.
کمیٹی کی تجویز ہے کہ برطانیہ اس وقت تک سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت نہ کرے جب تک یمن میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب کی جانب سے فوجی مداخلت کے دوران انسانی حقوق کی پامالی اور دیگر الزامات کی تفتیش جاری ہے. گزشتہ برس برطانوی حکومت نے سعودی عرب کو 4 ارب ڈالر جبکہ امریکہ نے 6 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کیا تھا. فرانس نے اسی دوران 18 ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا. خیال رہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں اسلحے سے متعلق معاہدے، آرمز ٹریڈ ٹریٹی پر دستخط کر چکے ہیں جس کا مقصد اسلحے کی فروخت پر نظر رکھنا، خاص طور پر شورش زدہ علاقوں اور ایسے ممالک کو اسلحے کی فروخت کی جانچ پڑتال کرنا جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر اسلحے کی فروخت سے یمن میں جاری تنازع کو ہوا مل رہی ہے. کمیٹی کی جانب سے تیار کردہ مسودے میں کہا گیا کہ حکومت سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر دے کیونکہ خدشہ ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو ہمسایہ ملک یمن میں کارروائی کے لیے استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے پر برطانوی حکومت کو مسلسل تنقید کا سامنا ہے، لیکن منگل کو وزیر خارجہ بورس جانسن نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کے اقدام کا دفاع کیا اور کہا کہ اس فروخت کو جاری رکھا جائے گا. برطانوی حکومت کو موقف ہے کہ انہیں سعودی عرب کی جانب سے ہتھیاروں کا غیر قانونی استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. دوسری جانب کمیٹی نے اس یقین دہانی کو ناکافی قرار دیا. برطانوی پارلیمان نے یہ کمیٹی 4 پارلیمانی کمیٹیوں پر مشتمل ہے جن میں تجارت، جدت اور ہنر کی کمیٹی، دفاعی امور کی کمیٹی، خارجہ امور کی کمیٹی اور بین الاقوامی ترقی کی کمیٹی شامل ہے. رپورٹ کے مسودے میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کے شواہد کا وزن اب بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب سعودی عرب کو مدد کی فراہمی جاری رکھنا بہت مشکل ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے خریدے جانے والے ہتھیاروں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ اسلحے کی لائسنسنگ کے لیے سخت کی نظام موجود ہے اور سعودی عرب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کارروائی قانون کے اندر رہ کر کی جا رہی ہے۔ برطانوی حکومت پارلیمان کی کمیٹی کی تجویز پر عمل درآمد کرنے کی پابند نہیں ہے۔ سعودی عرب یمن میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جس میں 6,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمن سے متعلق اقوام متحدہ کی پالیسی کو بھی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2 ماہ قبل یمن میں بین الاقوامی امدادی اداروں کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے بچوں اور عورتوں پر ظلم کرنے والوں کی فہرست میں سے یمن پر حملہ آور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا نام خارج کیے جانے پر شدید رنج اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے سرہین زیادتی قرار دیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ہمارے ساتھی فراز ہاشمی سے۔ آج سربین کا اہم موضوع مشرق وسطی کی صورتحال اور شام میں جاری خانہ جنگی تھا۔ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو سنوائیں گے کہ پاکستان میں یہ تاثر کیوں تقویت پا رہا ہے کہ فوجی قیادت کو سیاسی قیادت پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی سربین میں آنے کو ہیں۔ سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے۔
پاکستان کی T20 ٹیم اپنے نئے کپتان سرفراز احمد کی قیادت میں آج پہلا میچ کھیل رہی ہے۔ اس کا مقابلہ اولڈ ٹریفرڈ میں انگلینڈ کے خلاف ہے۔ سرفراز احمد کو ورلڈ T20 کے بعد شاہد آفریدی کی جگہ قیادت سونپی گئی ہے۔ آج کے میچ کے ساتھ ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ بھی اختتام کو پہنچے گا۔ اس دورے میں اس نے 4 ٹیسٹ میچز اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے۔ ٹیسٹ سیریز 2-2 سے برابر رہی، جبکہ ون ڈے سیریز انگلینڈ نے 4-1 سے جیتی۔ آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل جمعے کے روز کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میں آسٹریلیا نے گلین میکسویل کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت T20 انٹرنیشنل کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور 263 رنز بنا ڈالا۔ میکسویل نے 9 چھکوں اور 14 چوکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 145 رنز سے 65 گیندوں پر بنائے۔ وہ صرف 10 رنز کی کمی سے T20 میں سب سے بڑے انفرادی اسکور کا ریکارڈ نہ توڑ سکے جو ایرون فنچ نے 156 رنز بنا کر قائم کر رکھا ہے۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ US Open کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کوارٹر فائنل میں ان کے حریف جو ولفریڈ سونگا گھٹنے کی تکلیف کے سبب مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت تک جوکوویچ 2 سیٹس 6-3 اور 6-2 سے جیت چکے تھے۔ سیمی فائنل میں نوویک جوکوویچ کا مقابلہ گائل مونفل سے ہوگا۔ اینڈی مرے کوارٹر فائنل میں کی نشیکوری کا سامنا کریں گے۔ آخری کوارٹر فائنل میں جوان مارٹن ڈیل پوٹرو کا مقابلہ سٹین وارنکا سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں اینجلی کربر اور کیرولین بوزنیا کی سیمی فائنل میں مدے مقابل ہوں گی۔ ورلڈ کپ فٹ بال کوالیفائنگ راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ نے یورپین چیمپئن پرتگال کو 2 گول سے ہرا دیا۔ اس میچ میں پرتگال کو کرسٹیانو رونالڈو کی خدمات حاصل نہ تھیں۔ آسٹریلیا نے متحدہ عرب امارات کے خلاف 1 گول سے کامیابی حاصل کی۔ فرانس اور بیلاروس کا میچ بغیر کسی گول کے اور ہالینڈ اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ پاکستانی وزیر اعظم کا اعلان کہ چترال میں لواری ٹنل آئندہ برس آمد و رفت کے لیے کھل جائے گی۔ اور بھارت نے دلی میں پاکستانی سفیر کو کیوں طلب کیا، تفصیل آنے کو ہے۔ پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
بی بی سی
شام میں حزب مخالف کے اہم سیاسی گروہوں کے نمائندگان نے 5 سالوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی مفصل تجاویز پیش کی ہیں، جس میں قیام امن کے لیے پہلے مرحلے کے اختتام پر صدر بشار الاسد کے اپنے عہدے سے الگ ہونے کی تجویز بھی شامل ہے، تاہم شام کے نائب وزیر خارجہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے مذاکرات کرے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ شورش زدہ کشمیر کے شہری علاقوں سے فوج کے خصوصی اختیارات کے قانون کو ہٹایا جائے۔ افغانستان اور چین کے درمیان پہلی براہ راست ٹرین قزاقستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 10 دن کے بعد افغان صوبے بلخ پہنچ گئی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے پہلی مرتبہ ایک مسلمان وکیل عابد ریاض قریشی کو وفاقی جج کے طور پر نامزد کیا ہے، اور ملائیشیا نے ایک حاملہ عورت میں زیکا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بھارت چلتے ہیں، جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں نے مرکزی اور ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجودہ شورش کے خاتمے کے لیے علیحدگی پسند حریت کانفرنس سمیت تمام ہی متعلقہ افراد اور تنظیموں سے مذاکرات شروع کرے۔ حزب اختلاف نے شوری زدہ وادی کے شہری علاقوں سے فوج کو خصوصی اختیارات دینے والے قانون ایفسا کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
اس ہفتے کے اوائل میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کرنے والے کل جماعتی وفد نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر علیحدگی پسند حریت کانفرنس سمیت سبھی گروپوں سے بات چیت کا آغاز کرے۔ آج دلی میں ایک کل جماعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے کہا،
ایک تو نارملسی کے لیے وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہیے، اور ایرسپیکٹیو آف اینی انسٹیٹیوشن اور اینی پرسن، لیکن خاص کر کے یہ جو 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو مانے رکھتے ہیں ویلی میں، ان سے پہلے سجیشن لے کے اس کے بعد میں اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ سجھاؤ رکھے تو آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے۔
کل جماعتی مندوبین نے حکومت کو بعض سفارشات پیش کی ہیں، جن میں پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے کا پہلو بھی شامل ہے۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری نے کہا کہ وزیر اعظم کو اپنے پاکستانی ہم منصب سے بھی بات چیت شروع کرنی چاہیے۔
جو لوگ گائل ہوئے ہیں، جو جن کے پریواروں میں سے موت ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے پراپر کمپنسیشن ریہیبلیٹیشن وغیرہ ہو۔ تیسرا، اگر جو ایکسیسز اگر کمٹ کیے ہیں، جو الیگیشنز ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریے اور انویسٹیگیشن کے آدھار پر جو کاروائی ہونا ہے وہ کریے۔ چوتھا، آفپا کے بارے میں اب پھر سے دوبارہ ہم بات رکھے، سویلین ایریا سے اس کو ہٹائے یا اس کے بارے میں کچھ آشواسن دے، ایک پرماننٹ سولوشن ہو۔ دوسری بات، ابھی سارک میں اگر ماننیہ پردھان منتری جا رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ انڈو پاک ڈائیلاگ کا ری سٹارٹ کریے۔ اب یہ دونوں دوسرے ٹریک پہ آپ کو کرنا ہوگا۔
وادی میں گزشتہ 2 مہینے کی شورش میں 70 سے زیادہ نوجوان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور 6,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ وادی میں اب بھی کرفیو لگا ہوا ہے اور صورتحال پوری طرح تعطل کا شکار ہے۔ علیحدگی پسندوں نے اپنے مطالبات پر زور دینے کے لیے مکمل ہڑتال کا نعرہ دے رکھا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں آج بھارت نے پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اسلام آباد میں اس کے ہائی کمشنر کے ساتھ تمام سفارتی آداب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ بھارت نے یہ احتجاج ان خبروں کے بعد کیا ہے کہ بھارت کے ہائی کمشنر گوتم بمباولے کا ایک پروگرام کراچی چیمبر آف کامرس نے محض آدھے گھنٹے پہلے منسوخ کر دیا تھا۔ پروگرام کی منسوخی کی وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن بمباولے نے پیر کے روز ایک بیان میں کشمیر کے مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بھارت نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ تمام سفارتی آداب اور ضابطوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 ماہ سے جاری کشیدگی کے دوران آج بھی سرکاری فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے ایک واقعے میں ایک شہری دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ شمالی کشمیر میں فوج پر مسلح حملے میں 2 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ سرینگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
2 ماہ سے مسلسل مظاہروں، ہڑتال، فورسز کی زیادتیوں اور دوسری پابندیوں سے کشمیر کی آبادی سہم کر رہ گئی ہے۔
شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں آج مظاہرین پر فورسز کی طرف سے اشکاور گیس کی شیلنگ کے دوران 70 سالہ عبدالغنی وانی کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے. اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے احتجاج کیا.
یہ میرا رشتہ دار تھا اور یہ بیمار ویمار کچھ نہیں تھا, البتہ شیلنگ ہو گئی اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ گر گیا, اسی وقت اس کا ڈیتھ ہو گئی. جو شیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے, اس کو بند کیجئے. اب یہاں سب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے,
چونکہ آج سویرے یہاں پہ کچھ شیلنگ ویلنگ ہوئی تھی, اس کی وجہ سے اس کی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور موقع پہ اس کی موت واقع ہو گئی. ہم اس کی کڑی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ خوف اور دہشت کی مسلسل صورتحال سے کشمیر میں دل اور دماغ کے امراض وبائی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں. کشمیر ڈاکٹرز ایسوسیشن کے سربراہ ڈاکٹر نثار الحسن کہتے ہیں کہ جھڑپوں کے دوران جب شیلنگ یا فائرنگ ہوتی ہے تو عام لوگوں میں بیشتر کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے.
اس میں آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ایسے فیئر میں, ایسی اینگزائٹی میں, ایسے ڈپریشن میں, اور برین ہیمریج ہونے کا بھی خطرہ ہے. ہمارے ہسپتال میں ان دنوں ہارٹ اٹیک کی جو صورتحال ہے وہ بڑھ گئی ہے. انہی دنوں میں کافی تعداد میں لوگ برین ہیمریج پیشنٹس بھی آ گئے اور باقی ساری مانسک بیماریاں بھی یہاں کی جو پاپولیشن میں وہ بڑھ گئی ہے.
واضح رہے 8 جولائی کو پولیس کے آپریشن میں نوجوان عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی 2 ساتھیوں سمیت ہلاکت کے بعد وادی میں کشیدگی کی لہر پھیل گئی. مظاہروں کو روکنے کی سرکاری کارروائیوں میں اب تک 75 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور 10,000 لوگ زخمی ہیں. حکومت ہند کی طرف سے اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کو کشمیر بھیجنے سے بھی حالات پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا ہے. اس دوران علیحدگی پسندوں نے پھر سے ہڑتال اور مظاہروں کی کال دی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ عید کے دن بھی ہڑتال کریں اور سری نگر میں واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مارچ کریں. دریاسنا آج کپواڑہ میں ہی عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کی ایک کانوائے پر فائرنگ کی جس میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے. مسلح گروپ حزب المجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حملے میں 2 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں. ریاض مسرور, BBC, سری نگر.
اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ چترال کو ملک کے دیگر علاقوں سے ملانے والی لواری ٹنل کو اگلے سال کے وسط تک مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے چترال میں یونیورسٹی اور 250 بستروں کا اسپتال قائم کرنے کا بھی اعلان کیا. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
چترال میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران نواز شریف سیاسی مخالفین کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کے نشتر برساتے رہے اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں مثالی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں.
اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے علاوہ چیئرمین صاحب کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ 7 سڑکوں پہ دے رہے ہیں جو کہ چترال سے لواری تک اور پھر لواری سے نیچے چکدرا تک سڑک بنے گی. 17 ارب روپیہ اس کے علاوہ, ان 27 ارب کے علاوہ 17 ارب روپیہ ان سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی کسی موٹر وے سے کم نہیں ہوگی. یہ چترال کی موٹر وے, اس کو ہم چترال موٹر وے بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر گولن گول سے چترال تک نئی 132 KVA کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی. اور گولن گول کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ, جیسے افتخار الدین نے کہا ہے, ہم اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے سال یہ منصوبہ مکمل ہو جائے. کم از کم 100 دیہاتوں کو بجلی فراہم کی جائے گی.
لواری ٹنل منصوبے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ خوشخبری چترال کی عوام کو دینے آئے ہیں کہ یہ منصوبہ جون سن 2017 میں مکمل ہو جائے گا.
وہ چیئرمین صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جون کا, تو میں جون میں انشاءاللہ آؤں گا اور ہم سب مل کے لواری ٹنل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. جا کے
وزیراعظم نے لواری ٹنل کا دورہ بھی کیا اور کام کا جائزہ لیا. لواری ٹنل منصوبے کے حکام نے سرنگ پر جاری کام سے وزیراعظم کو آگاہ کیا. یہ سرنگ کوئی 9.5 کلومیٹر طویل ہے جو چترال کو دیر سے ملائے گی. سخت سردیوں میں خیبر پختونخوا سے چترال جانے والا راستہ شدید برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے, جس سے چترال کی بڑی آبادی کا ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لواری ٹنل کے منصوبے پر ابتدائی کام 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا, لیکن 1 سال بعد یہ بند کر دیا گیا تھا. سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں سال 2005 سے پھر اس پر کام کا آغاز کیا گیا تھا اور ان کے دور میں اس منصوبے پر کافی کام ہوا. موجودہ حکومت کے دور میں اس منصوبے پر پہلے سست روی سے کام جاری تھا، لیکن اب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈ جاری ہونے کے بعد منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے جلسے میں تمام مقامی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، جبکہ سپاسنامہ سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت کے واحد رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار الدین نے پیش کیا۔ میاں افتخار الدین نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں چترال میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، اور اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے تمام منصوبوں کے لیے کوئی 50 ارب روپے کے منصوبے منظور کیے جا چکے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے چترال کے لیے ایک مکمل یونیورسٹی اور ایک 250 بستروں کے ہسپتال کی منظوری بھی دی۔ میاں نواز شریف چترال کے دورے کے دوران ایک ذاتی ملازم عابداللہ جان کی دعوت پر ان کے گاؤں گہرت بھی گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عابداللہ جان ایک عرصے سے وزیراعظم نواز شریف کے ملازم ہیں، اور آج ان کی دعوت ولیمہ تھی جس میں وزیراعظم نے شرکت کی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ نے چترال میں خطاب کے دوران وزیراعظم نواز شریف کے عزائم کے بارے میں سنا۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ جس تقریب میں انہوں نے یہ باتیں کی، اس میں بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید بھی موجود تھے۔ میں نے ہارون رشید سے پوچھا کہ جنرل شریف کے خطاب کی خاص خاص باتیں کیا تھیں۔
عمر، ان کا خطاب کافی مدلل تھا، اور لگتا تھا کافی سوچ بچار کے بعد ایک ایک جملہ طے کیا گیا تھا کیا انہوں نے بولنا ہے اور کیا پیغام دینا ہے۔ تو اس کا تجزیہ کریں تو اس میں تمام جو پاکستان کو اس وقت خارجہ امور، مثلا افغانستان کا مسئلہ ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن جو بارڈر مینجمنٹ کا ایشو ہے اس پر کوششیں ہوں گی کہ اس کی بیٹر مینجمنٹ زیادہ اچھی ہو سکے۔ داخلہ امور کی بات کریں تو نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے کہا کہ فوج تو کر رہی ہے لیکن باقی اداروں نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا، کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو لنکیجز ہیں دہشت گردی اور کرپشن میں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور جس پر کافی توجہ ہے فوج کی بھی پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ یہ مکمل ہوگا ہر قیمت پر اور ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے اس کو۔ خارجہ امور کی بات کریں تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو حالات تھے اس پہ بھی انہوں نے پالیسی اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان ان کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا اور بھارت کو وہاں کی آواز کو سننا چاہیے۔ تو لگتا یہ تھا کہ انہوں نے خارجہ، داخلہ اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں سب پر کافی مفصل بات کی، اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی ان کی تقریر۔
ہارون، سیکیورٹی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فوج کے سربراہ ہیں اور سیکیورٹی ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن خارجہ پالیسی ہے یا داخلہ ہے یا علاقائی تعلقات ہیں، یہ تو منتخب حکومت کا کام ہے، ایک فوج کا سربراہ یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے؟
جی عمر، اگر آپ فوجی اہلکاروں سے یہی سوال کریں تو ان کا جواب یہی ہے کہ یہ سارے ایشوز سیکیورٹی ریلیٹڈ ہی ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ آپ لے لیں، وہ خارجہ یقیناً ایک پالیسی کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی کا بہت اہم ایلیمنٹ ہے اور پاکستان فوج کا پھر کردار اس میں آ جاتا ہے۔ جو سی پیک ہے، چین پاکستان اقتصادی راہداری والا منصوبہ، اس میں بھی چونکہ فوج نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے سیکیورٹی فراہم کرنے کی اور اس کو ہر قیمت پر مکمل کرانے کی، تو اس میں بھی پھر سیکیورٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ کشمیر ایسا ایشو ہے کہ شاید ان کو نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ پاکستان فوج ہے اور پاکستانی حکومت کا یہ ایک موقف رہا ہے تو وہ اس کو دہرانا چاہ رہے تھے، اور ان کی جو آواز ہے وہ یہ جو سالانہ تقریر ہے، پچھلے 2-3 سال سے وہ یہ تقریب کر رہے ہیں جب سے انہوں نے فوج کی باگ دوڑ سنبھالی ہے، ایک قسم کا سالانہ ان کا ایک ڈائریکشن ہے جو وہ دیتے ہیں، جسے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ یقیناً بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ان کی بٹوین دا لائنز جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہارون، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یوم دفاع اس سے پہلے بھی گزرے ہیں پاکستان میں، فوج کے سربراہ پہلے بھی گزرے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہے ہیں اور دیگر مسائل بھی رہے ہیں، لیکن جنرل راحیل شریف نے جب سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ باگ ڈور سنبھالی ہے فوج کی سربراہی کی، تو وہ خاصے سرگرم نظر آتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کی کوئی سے کوئی بات ضرور ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں، جب جنرل راحیل شریف نے فوج کی کمان سنبھالی تو اس کے بعد سے انہوں نے ایک نیا بیانیہ متعارف کروانے دبانے کی کوشش کی, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اب دہشت گردی یا دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کسی دہشت گرد کو یہاں پر اب رہنے نہیں دیا جائے گا, ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کی کاروائیاں یہاں نہیں ہونے دی جائیں گی. تو اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اشور کرنے کے لیے میرا خیال میں سوچا ہوا ہے پاکستان فوج نے کہ جنرل راحیل کا جو ایک امپریشن اور ایک شبیہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ایک پیس میکر کی ہے کہ پاکستان کی حد تک کم از کم وہ حالات کو بہتر کر رہے ہیں. تو اس کو رینفورس کرنے کے لیے یقیناً جو میڈیا ہے وہ ایک پاورفل ٹول ہے. پھر یہ تقریب ایک سالانہ ایک قسم کا ایونٹ بن گیا ہے جس پر سب کی نظریں ہوتی ہیں. بدقسمتی سے اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھیں ان کا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے. باقی ملکوں میں اگر دیکھیں تو امریکی صدر بھی سال میں ایک خطاب کرتے ہیں, اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ان کا ہوتا ہے. پاکستانی وزیر اعظم پارلیمان میں کم جاتے ہیں, کوئی ضروری معاملہ ہو تو قوم سے خطاب ٹی وی پہ کر لیں گے, لیکن کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ٹائپ ان کا بیان نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ وہ جلسے جلوس کر لیتے ہیں. آج بھی چترال میں انہوں نے جلسہ کر لیا, لیکن ان جلسے جلوسوں کی باتوں کو بیانات کو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے. جنرل راحیل شریف کوئی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے, تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ پھر وزن رکھتی ہے. اور فوج اس میں کافی مہارت حاصل کر لی ہے میڈیا مینجمنٹ کے ایشوز میں.
اچھا تو ہارون, میاں نواز شریف صاحب کوئی واقعہ کوئی اہم بات ہوتی ہے تو تب وہ قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے خطاب فرماتے ہیں. چترال کا آپ نے حوالہ دیا, جو باتیں ان کو پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے وہ جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں, اور دوسری طرف لوگ جنرل راحیل شریف کی باتوں کو وزن بھی دیتے ہیں. مجموعی طور پر کیا تاثر ابھر رہا ہے
عمر؟ میرا خیال ہے جس طرح کا میڈیا مینجمنٹ ہو رہا ہے اور جس طرح کا بیانیاں تبدیل کرنے کی فوج پاکستان میں کوشش کر رہی ہے, کھل کر بات کرتی ہے ہر ایشو پر, چاہے وہ خارجہ امور کا ہو, داخلی امور کا ہو یا سیکیورٹی سے متعلق ہو, میں تو یہ کہوں گا کہ اپر ہینڈ ہے یہاں فوج کو پاکستان میں ان تمام ایشوز پہ. اور چونکہ جب تک یہ سیکیورٹی حالات اس طرح کے رہیں گے فوج کے لیے جو جگہ ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک پاکستان کے سیاستدان کنٹرول نہیں سنبھالیں گے یا زیادہ طاقتور اور توانا نہیں ہوں گے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے زرداری صاحب کی بھی یہی کوشش تھی کہ میں نے 5 سال اپنے پورے کرنے ہیں, اس حکومت کی بھی ترجیح یہی نظر آتی ہے کہ 5 سال ہم نے پورے کرنے ہیں. اس کے لیے چاہے انہیں فوج کو اپر ہینڈ دینا ہو تو یہ بھی ان کے لیے قابل قبول ہے. تو اس وقت جو اپر ہینڈ ہے میرے خیال میں فوج کے پاس ہی ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے ساتھی ہارون رشید. اور اب پڑوسی ملک افغانستان چلتے ہیں, جہاں چین سے پہلی بار ایک ٹرین تجارتی سامان لے کر افغانستان پہنچی ہے. یہ ٹرین قزاقستان اور ازبکستان سے ہوتی ہوئی 10 دن کے سفر کے بعد صوبہ بلخ پہنچی. افغان حکام اسے ملک کی تجارتی اور اقتصادی تاریخ میں اہم موڑ قرار دے رہے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اب تک تجارت براستہ پاکستان ہوتی تھی. افغان تاجر اکثر شکایت کرتے رہے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کا مال تجارت مہینوں تک پاکستانی بندرگاہ میں پڑا رہتا ہے. چین اور افغانستان کے درمیان اس متبادل تجارتی راستے کی اہمیت پر کابل میں نامنگار سید انور کی رپورٹ.
افغانستان اور چین کے درمیان پہلا براہ راست کارگو ٹرین سروس, جسے افغان حکام اس جنگ زدہ ملک کے لیے ترقی کی آواز تعبیر کرتے ہیں, آج شمالی صوبہ بلخ کے حیرتان بندرگاہ تک پہنچ گیا. افغان حکام اور بچوں نے ایک ہر دل عزیز مہمان کی طرح اس کارگو ٹرین کا استقبال کیا. صوبہ بلخ کے گورنر ہاؤس کے ترجمان منیر فرحاد نے بی بی سی کو بتایا کہ 84 بوگیوں پر مشتمل یہ کارگو ٹرین چائنا کے ننتونگ بندرگاہ سے قزاقستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 10 دن کے بعد حیرتان پہنچ گیا. افغان وزارت تجارت کے ترجمان مسافر قوقندی نے کہا کہ یہ ٹرین سروس اس ملک میں تجارت کی ترقی کی سنگ بنیاد ہے.
اولین محموله کالاهای تاجر افغانی از چین که به تاریخ 25 اگست شرکت کرده.
افغان تاجرون کی کارگو جو چین سے 25 اگست کے تاریخ میں روانہ ہوا تھا آج افغانستان پہنچ گیا ہے. یہ کارگو تقریباً 2000 ٹن ہے اور تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. جو تجارتی اشیاء کارگو ٹرین کے ذریعے افغانستان آتا ہے اس کی قیمت دوسری ممالک سے آنے والے اشیاء کی بنسبت بہت کم ہوگی. افغانستان چیمبر آف کامرس کے سینئر اہلکار آزرخش حافظی نے اس موقع پر کہا کہ چین اور افغانستان کے درمیان براہ راست کارگو ٹرین سروس نہ صرف افغانستان کے تجارت کو رونق بخشے گا بلکہ افغانستان کے لیے اس کے اہم مثبت سیاسی نتائج بھی ہوں گے.
افغانستان بعد از انزوائی تاریخی امروز مستقیماً با جمہوری خلق چین.
افغانستان ایک تاریخی انزوا کے بعد چین کے ساتھ براہ راست وصل ہوا ہے اور آج کا دن افغانستان کے اقتصاد کے لیے ایک تاریخی دن ہے اور یہ ٹرین سروس افغانستان کے لیے اہم سیاسی اثرات بھی رکھتا ہے. افغانستان میں چین کے سفیر یایو جینگ نے کہا کہ افغانستان کی ترقی کے بغیر خطے کی ترقی ممکن نہیں ہے.
Without development of Afghanistan, then there is no way for us to connect East Asia.
انہوں نے اضافہ کیا کہ افغانستان کے بغیر ایسٹ ایشیا کو جنوبی ایشیا کے ساتھ وصل کرنا ناممکن ہے. اس سے پہلے افغانستان کی درآمدات شمالی صوبوں سے کم اور پاکستان کے ذریعے بہت زیادہ تھا. افغان حکام کا کہنا ہے کہ آج کے بعد چائنا کے ساتھ تجارت پاکستان کے ذریعے درآمد ہونے والے اشیاء بہت کم قیمت میں افغانستان تک پہنچ جائے گا. سعید انور، بی بی سی، کابل.
اور اب پھر پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے کتابوں کی ایک دکان پر چھاپے کے دوران دکان کے مالک سمیت دو افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا، تاہم چند گھنٹوں کے بعد انہیں رہا کر دیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ چھاپا ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں پاک نیوز ایجنسی پر مارا گیا. پاک نیوز ایجنسی تربت شہر میں ایک طویل عرصے سے اخبارات اور رسائل کی فروخت کے علاوہ مختلف موضوعات پر کتابیں فروخت کرنے کا ایک اہم مرکز رہا ہے. چھاپے کے دوران سیکورٹی فورسز کے اہلکار دکان سے بلوچی زبان میں شائع ہونے والے چند میگزینوں کے علاوہ دکان کے مالک اور ان کے بیٹے کو بھی پوچھ گچھ کے لیے لے گئے. دکان کے مالک غلام اعظم دشتی نے فون پر بتایا کہ 3-4 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا.
کتابوں کے حوالے سے کسی گھر میں شاید ہم لوگوں نے چھاپا مارا تھا، تو وہاں سے کچھ کتابیں برآمد ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں ہم پاک نیوز سے خریدتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ گئے تھے ان کتابوں کو دیکھنے کے لیے. تو یہاں پہ آ کے کچھ کتابیں ان لوگوں نے دیکھی، سچ کی، اور کچھ ملا بھی نہیں، اور پھر ہمیں اپنے راستے میں لے کے چلے گئے.
بلوچستان میں سیاسی حوالے سے عوام میں بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں کے علاوہ ان مذہبی جماعتوں کا اثر رسوخ زیادہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں. بلوچ آبادی والے علاقوں میں بلوچ قوم پرستی کے اثرات زیادہ ہونے کی وجہ سے چند سال قبل تک ان علاقوں میں زیادہ تر وہ میگزین، کتابیں اور لٹریچر فروخت ہوتے رہے جو کہ قوم پرستی سے متعلق تھے. اس کے علاوہ قوم پرست رہنماؤں، بالخصوص سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں سخت گیر موقف کے عامل رہنماؤں کی تصاویر کی فروخت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. تاہم 5-6 سال قبل نہ صرف کتابوں اور میگزین فروخت کرنے والی دکانوں سے قوم پرست رہنماؤں کی تصاویر غائب ہو گئیں، بلکہ سن 2000 کے بعد کتابوں کی دکانوں پر چھاپوں کے دوران قوم پرستی سے متعلق لٹریچر کو بھی ضبط کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تربت شہر اور گوادر میں اس سے قبل بھی کتابوں کی دکانوں پر چھاپوں کے دوران 2-3 دکانوں کے مالکان کو گرفتار کیا گیا تھا. غلام اعظم دشتی نے بتایا کہ انہیں ریاست مخالف لٹریچر کی فروخت سے منع کیا گیا.
یہ تو نہیں کہا کہ بلوچی کتابیں فروخت نہ کریں، البتہ یہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی مواد نہ ہو جس میں پاکستان کے خلاف ہو.
اس چھاپے سے متعلق میں نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے حکومت بلوچستان کے ترجمان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہونے کے باعث حکومت کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا. تاہم اس سے قبل سرکاری حکام کا یہ موقف رہا ہے کہ قانون کے تحت ریاست اور اس کی سلامتی کے خلاف اور منافرت پھیلانے والے لٹریچر کی اشاعت اور فروخت کی اجازت نہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
حکومت پاکستان نے 50 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی ہے، جبکہ 15 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں جن 50 بین الاقوامی تنظیموں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے نہ تو نام بتائے گئے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تنظیمیں کن علاقوں میں کام کریں گی۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ۔
وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق ان بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہیں گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں میں بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے موجودہ حکومت نے سیو دی چلڈرن سمیت متعدد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ان تنظیموں کے دفاتر بند کروا دیے گئے تھے۔ وزارت داخلہ کا موقف تھا کہ کچھ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی تھیں۔ آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں شناختی کارڈ کی تصدیق کے حوالے سے جاری مہم کے بارے میں بتایا گیا کہ اب تک 1685 غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ رضا کرانہ طور پر واپس کیے ہیں، جن میں 1549 افغانی، 44 بنگلہ دیشی، جبکہ بھارت اور انڈونیشیا کا ایک ایک باشندہ شامل ہے۔ اجلاس میں نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جنہوں نے ان غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیے تھے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک 6,70,00,000 سے زائد شناختی کارڈوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 48,000 ایسے غیر ملکیوں کی شناخت ہوئی ہے جنہوں نے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے تھے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے مختلف اخبارات میں شائع کروائے گئے اشتہارات کے مطابق جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کو 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے ان 45 پاکستانیوں کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا جنہوں نے ایسے غیر ملکیوں کی نشاندہی کی جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں۔ چودھری نثار علی خان نے وزارت داخلہ کو اعلی عدلیہ کے ججز، مسلح افواج، سرکاری ملازمین، تعلیمی اداروں اور میڈیا ہاؤسز کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے سے متعلق پالیسی مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل ٹیکسی سروس کا آغاز ہوا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار عبید ملک۔
نس یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جسے پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ کارگر کے نام سے ایک موٹر سائیکل ٹیکسی سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ فرحان احمد جو کہ سربراہ ہیں کارگر ٹیکسی سروس کے، اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ فرحان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
جی بہت شکریہ۔
اس کا خیال کیسے آپ کو آیا؟
اس چیز کا آغاز آج سے 1 سال پہلے ہوا، جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں انڈونیشیا گیا۔ وہاں پہ انڈونیشیا میں جکارتا کے اندر گوجیک کے نام سے ایک سروس ہے جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر ٹیکسی سروس تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی نئی چیز تھی۔ خاص طور پہ وہاں پہ اس کی دو وجوہات تھیں استعمال ہونے کی۔ اس کی پہلی وجہ تھی کہ وہ ایک بہت ہی اکنامیکل سروس تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ رش کے اندر، وہاں پہ جکارتا کے اندر ٹریفک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ رش کے اندر لوگوں کو ایک یہ بہت اچھا آپشن تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اگر اپنی جس طرح میں ادھر اسلام آباد میں ہوں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ، تو مجھے جب بھی ٹریول کرنا ہوتا تھا، اپنے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوئی تو میرے پاس واحد آپشن ہوتا تھا باہر گاڑی ٹیکسی مجھے لینی پڑتی تھی۔
یہ جو اسلام آباد میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل ٹیکسی سروس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا کرایہ کتنا ہے؟
اس پہ ہم کسٹمرز کو 15 روپے پر کلومیٹر کے لحاظ سے چارج کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ اپنے چند ایک چیزیں ہم لوگوں کا پورا مینیج کرنا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اسیسریز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سروس چارجز 20 روپیز، اوور آل چارجز کے ساتھ جسٹ اینڈ پہ 20 روپیز سروس چارجز ہم لوگوں کے انکلوڈ۔
خواتین کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بھی ابھی تک مجھے کوئی خاتون ڈرائیور تو نظر نہیں آئی جو کسی خاتون کو سروس دے سکیں، تو کیا آپ کا آئندہ کے لیے کوئی پروگرام ہے اس طرح کا؟
ڈیفینیٹلی، یہ چیز ہم لوگوں کی، خواتین کی مارکیٹ کو ہم نے کبھی کسی صورت میں اگنور نہیں کیا، مگر اس چیز کو بالکل سٹارٹ میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم لوگوں کو ڈیفینیٹلی، ہم نے میل کمیونٹی کے لیے سروس انٹروڈیوس کرائی، بٹ ہم فیمیل کمیونٹی کی مارکیٹ کو بالکل ضرور کنسیڈر کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس چیز کے طرف ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں, ہم اس مارکیٹ کو ضرور کنسیڈر کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ فرحان آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں بات کرنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ علی جو ڈرائیور ہیں کارگر کے. مرتضیٰ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کارگر سروس کے ساتھ کام کرنا کیسا ایکسپیرئنس ہے, کیسا محسوس کریں؟
یہ تو بہت اچھا ایک ان کی سوچ ہے اور بہت اچھا انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ چیز ہے یہ, اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو اویل کر رہے ہیں, اور یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ایک سواری ہے.
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی.
پاکستان میں پہلی موٹر سائیکل ٹیکسی سروس, یہ تھی عبید ملک کی رپورٹ. سربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
شام میں حزب مخالف کے اہم سیاسی گروہوں کے نمائندگان نے 5 سالوں سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی مفصل تجاویز پیش کی ہیں, جس میں قیام امن کے لیے پہلے مرحلے کے اختتام پر صدر بشار الاسد کے اپنے عہدے سے الگ ہونے کی تجویز بھی شامل ہے. تاہم شام کے نائب وزیر خارجہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے مسلم دنیا کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ گزشتہ برس حج کے موقع پر عازمین حج کی ہلاکتوں پر سعودی حکومت کے خلاف تادیبی کارروائی کی جانی چاہیے. بھارت میں حزب اختلاف نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے مذاکرات کرے. افغانستان اور چین کے درمیان پہلی براہ راست ٹرین قزاقستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 10 دن کے بعد افغان صوبے بلخ پہنچ گئی ہے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یمن میں جزیرہ نما عرب پر فضائی حملوں میں القاعدہ کے 13 ارکان مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.